السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے پاکستان.
پاکستان میں کسی دہشت گرد تنظیم کا منظم وجود نہیں، وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا.
بھارت اور چین کے مابین کشیدگی میں اضافہ. چین نے گروپ 20 کے سربراہ اجلاس کے موقع پر نریندر مودی سے شی جن پنگ کی مجوزہ ملاقات منسوخ کر دی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پولینڈ اور یورپ کے ساتھ امریکہ کی وابستگی کے عزم کا اظہار کیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روس نے پچھلے سال کے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کی ہو، لیکن دوسروں نے بھی اس میں دخل دیا ہوگا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی وزارت خارجہ نے حقانی نیٹ ورک کی موجودگی سے متعلق الزام مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی کردم دہشت گرد کی منظم موجودگی نہیں ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ کا کہنا تھا کہ پاکستان بلا تفریق دہشت گرد گروپوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا ہے کہ ملک میں تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق آپریشن کیا گیا ہے، اور افغان طالبان کے دھڑے حقانی نیٹ ورک کا وجود افغانستان ہی میں ہے.
دی ٹیررسٹ آر آن دا رن اینڈ دی انفراسٹرکچر ہیز بین ڈسمینٹلڈ. دیز ٹیررسٹ نیملی ٹی ٹی پی، ٹی ٹی اے، داعش، جماعت الاحرار، ریمننٹس آف القاعدہ.
وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ کا کہنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان افغان طالبان، داعش، جماعت الاحرار، القاعدہ کی باقیات اور دیگر شدت پسند تنظیمیں افغانستان کے ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں کابل حکومت کی عملداری نہیں ہے. جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں جب ترجمان نفیس زکریہ سے امریکی سینٹ کی عام سروسز کمیٹی کے سربراہ جان مکین سے منسوب اس بیان کے بارے میں پوچھا گیا، جس میں سینیٹر مکین نے کہا تھا کہ انہوں نے پاکستان پر واضح کر دیا ہے کہ واشنگٹن اسلام آباد سے توقع کرتا ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیموں، خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی میں تعاون کرے گا. اس سوال پر نفیس زکریہ کا کہنا تھا کہ وزارت خارجہ کی پالیسی ہے کہ میڈیا رپورٹس پر رد عمل کا اظہار نہیں کیا جاتا. سینیٹر جان مکین کی قیادت میں 5 رکنی وفد نے رواں ہفتے پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد کابل میں افغان قیادت سے بھی ملاقات کی تھی. پاکستان میں قیام کے دوران سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتوں کے علاوہ امریکی وفد نے افغان سرحد سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کا بھی دورہ کیا تھا، جہاں فوج کی طرف سے انہیں دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے کہا کہ سینیٹر مکین کی قیادت میں آنے والے امریکی وفد سے ملاقاتیں مثبت اور دوستانہ ماحول میں ہوئیں، جس میں افغانستان سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی گئی. ان کا کہنا تھا کہ حالیہ مہینوں میں حقانی نیٹ ورک اور افغان طالبان کے بہت سے کمانڈر افغانستان ہی میں مارے گئے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک افغانستان ہی میں سرگرم ہے. افغان حکومت کا بھی الزام رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک اور دیگر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں پاکستان میں اب بھی موجود ہیں، جہاں سے وہ حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. تاہم پاکستان ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ ملک میں کامیاب فوجی کارروائیوں کے بعد دہشت گرد سرحد پار افغانستان فرار ہو گئے ہیں، جہاں سے وہ پاکستانی حدود میں حملے کرتے ہیں. پاکستان نے افغانستان سے لگ بھگ 2600 کلومیٹر طویل اپنی سرحد پر باڑ لگانے کا کام شروع کر رکھا ہے تاکہ دہشت گردوں کی سرحد آر پار آمد و رفت روکی جا سکے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی اپنی نوعیت کی ایک منفرد درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ ملک میں US-8 کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرے، کیونکہ اس کے فنڈز کے ذریعے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مبینہ طور پر مداخلت کی جا رہی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کی ایک عدالت میں امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس سیٹ کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ درخواست محمد بلال نامی وکیل کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ یو ایس سیٹ پاکستانی شہریوں سے متعلق مبینہ طور پر ڈیٹا یا کوائف جمع کرنے کا کام کر رہا ہے جو پاکستان کے آئین کی مبینہ خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو ایس سیٹ پاکستانی شہریوں کو قومی شناختی کارڈز کے اصول میں سہولت فراہم کر رہا ہے، جس کا مبینہ مقصد پاکستانی شہریوں سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے۔ درخواست گزار نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ اسی سلسلے میں یو ایس سیٹ نے چند سال قبل سٹیزن وائس پروجیکٹ نامی منصوبہ بھی شروع کیا تھا۔ درخواست گزار کے مطابق اس پروجیکٹ کے ذریعے امریکہ مبینہ طور پر پاکستان کی حساس معلومات تک رسائی حاصل کر رہا ہے، اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ اس بنا پر ملک میں جاری یو ایس ایڈ کی سرگرمیوں کو غیر قانونی قرار دے کر اس پر پابندی عائد کی جائے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے سے جب اس معاملے پر ان کا رد عمل جاننے کی درخواست کی گئی تو اس کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ وہ اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گی۔ واضح رہے کہ یو ایس ایڈ نے 2011 میں پاکستان میں توانائی، اقتصادی ترقی، زراعت، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری لانے میں معاونت کے منصوبے شروع کیے تھے، جس میں مقامی غیر سرکاری تنظیمیں بھی اپنی تجاویز پیش کر سکتی تھیں۔ ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ نامی غیر سرکاری تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد تحسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ شاید پاکستان میں بعض لوگ اس بات سے آگاہ نہیں کہ یو ایس ایڈ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم نہیں ہے۔
میرا خیال ہے بہت سارے پاکستان میں پڑھے لکھے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے آئی ڈی بھی کوئی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں، یہ کوئی این جی او نہیں، اور حکومت وقت کے ساتھ پورے معاہدوں کے ساتھ اس ملک میں کام کرتے ہیں۔ تو اگر وہ کوئی برے کام کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کی حکومت کو بند کر دینا چاہیے فوری طور پہ جو ان کو لے کے آئی۔
محمد تحسین نے کہا کہ ایسے بین الاقوامی اداروں کا کردار پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافے کے بعد چین نے ہیمبرگ میں G20 سربراہ کانفرنس کی سائیڈ لائنز میں چینی صدر اور بھارتی وزیراعظم کے درمیان ملاقات یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دی کہ اس کے لیے سازگار فضا موجود نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس کشیدگی کی ابتدا بھارتی علاقے سکم اور چین کی سرحد کے قریب چین کی جانب سے سڑک کی تعمیر پر بھارتی فوجی مداخلت سے ہوئی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت اور چین کے مابین بڑھتی کشیدگی کے درمیان چین نے جمعرات کے روز یہ کہتے ہوئے کہ دو طرفہ ملاقات کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے، ہیمبرگ میں گروپ 20 کے سربراہ اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے چینی صدر شی جن پنگ کی مجوزہ ملاقات منسوخ کر دی۔ چین نے یہ فیصلہ ایسے وقت کیا جب سکم کے نزدیک بھارت، چین اور بھوٹان کی سرحد پر بھارتی جوانوں کی تعیناتی سے دونوں ملکوں کے مابین تعطل کا وقفہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر بھارت کا دعویٰ ہے کہ ایسی کسی دو طرفہ ملاقات کا منصوبہ نہیں تھا۔ بھارت میں چینی سفارتخانے کے پولیٹیکل کونسلر لی یا نے بھارت کو انتباہ کیا کہ وہ سکم سے اپنے فوجی جوانوں کو فوری اور بلا شرط واپس بلائے تاکہ دونوں فریقوں کے مابین تمام تنازعات کو حل کرنے کے لیے باہمی مذاکرات کا آغاز کیا جا سکے۔ اس تعطل کے سلسلے میں چین کے سرکاری میڈیا کا رخ بھی جارحانہ ہے۔ اس نے تجزیہ کاروں کے حوالے سے کہا کہ اگر بھارت بقول ان کے تاریخ سے سبق سیکھنے سے انکار کرتا ہے تو بیجنگ فوجی راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بھارت کے ایک دفاعی تجزیہ کار پروین سہانی کہتے ہیں کہ چین اور بھارت سیاسی، اقتصادی اور فوجی اعتبار سے ایک دوسرے کے مساوی نہیں ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایسے میں اگر بھارت خود کو چین کے مساوی دکھانے کی کوشش کرے گا تو وہ اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
تو یہ ایک میرے حساب سے بہت ہی سیریس معاملہ ہے، کیونکہ اگر ہندوستان ودرا کرنے کا ہے ٹروپس، دین اٹ لوزز فیس ان دا نیبرہڈ، اس کی پوری کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ٹروپس ودرا نہیں کرتا ہے جو بھیجتی ہے بنا سوچے سمجھے، کیونکہ یہ معاملہ جب انہوں نے روڈ کنسٹرکشن شروع کری گئی تھی میرے حساب سے اسی سمے یہ ڈپلومیٹک چیلنج سے لینا چاہیے تھا۔ تھوڑی سی مودی گورنمنٹ کی ہے کہ یہ اگریسو ہوتے ہیں، جیسے آپ پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں ویسے آپ چائنا کے ساتھ نہیں کر سکتے۔
خیال ہے کہ سکم کے نزدیک ڈوکلام علاقے میں چینی افواج نے ایک سڑک کی تعمیر کی کوشش کی تھی، جس کی بھارت نے یہ کہتے ہوئے مخالفت کی کہ اس سے ہماری سیکورٹی کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے، لہذا اس نے وہاں اپنے فوجی جوان بھیج دیے جو کہ گشت کرتے رہتے ہیں۔ चीन ने भारत के इस कदम को 1890 के सरहदी समझौते की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि भारत की सबका हुकूमतें इस समझौते की तौसीख करती रही हैं, जबकि भारत का कहना है कि 2012 में होने वाले बाहमी मुआहदे में दोनों मुल्कों ने इस पर रजामंदी जाहिर की थी कि चीन भूटान और भारत से मुतसिल सरहद का हतमी फैसला मुतल्लिका मुल्कों के सलाह मशवरे से किया जाएगा। बीजिंग डोकलाम इलाके को मुतनाज़िया मानने से इनकार करता है और इसे चीन का हिस्सा करार देता है। इस मामले पर दोनों मुल्कों के माबेन 19 दिनों से तातुल जारी है। मुतअद्दिद तजज़ियाकार इसे 1962 के बाद अब तक की सबसे नाजुक सूरत हाल बता रहे हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا کہ ہو سکتا ہے کہ روس نے پچھلے سال کے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کی ہو، لیکن دوسروں نے بھی اس میں دخل دیا ہوگا۔ ٹرمپ نے G20 سربراہ کانفرنس کے لیے جانے سے قبل وارسا میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ان کے خیال میں روس نے یا دوسرے ملکوں اور لوگوں نے مداخلت کی ہو، لیکن یقین سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور کوئی کچھ نہیں جانتا۔ امریکی انٹیلیجنس کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ذاتی طور پر ایک مہم میں ہدایات دی اور امریکی انتخابات میں ٹرمپ کی مخالف ہلری کلنٹن کو غیر معتبر کرنے کے لیے مداخلت کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام ملکوں کو شمالی کوریا کے خطرے کے خلاف کھڑا ہونے پر زور دیا اور سر عام اس کا اظہار کرنے کے لیے زور دیا اور کہا کہ اس ملک کو اپنے رویے پر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا کہ یورپ اور امریکہ پر پے در پے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ وارسا پولینڈ میں ایک تقریب میں ٹرمپ نے متنبہ کیا کہ ہماری سلامتی اور ہمارے طریقۂ زندگی کو شدید خطرہ ہے اور کہا کہ امریکی سرحدیں دہشت گردی اور شدت پسندی کے لیے ہمیشہ بند رہیں گی۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
جمعرات کو وارسا میں کراسنسکی اسکوائر میں ایک یادگاری تقریب سے صدر ٹرمپ نے خطاب کیا۔ یہ یادگار دوسری جنگ عظیم کے دوران پولینڈ کے ان فوجیوں کی یاد میں قائم کی گئی ہے جنہوں نے نازی قبضے کے خلاف شدید مزاحمت کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں پولینڈ کے ساتھ امریکہ کے گہرے روابط کی وضاحت کی۔ صدر ٹرمپ نے کہا،
For Americans, Poland has been a symbol of hope since the beginning of our nation. Polish heroes.
امریکیوں کے لیے پولینڈ ہمیشہ سے امید کی علامت رہا ہے۔ امریکہ اور پولینڈ کے فوجیوں نے ہماری جنگ آزادی اور بعد میں ہونے والی جنگوں میں شانہ بشانہ جنگ لڑی ہے۔ عراق اور افغانستان میں پولینڈ کے فوجی ہمارے فوجیوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کے خلاف جنگ آزما ہیں۔ امریکہ ہمیشہ پولینڈ کی آزادی اور ان کے حقوق کے لیے کھڑا رہے گا۔ صدر ٹرمپ نے انتباہ کیا کہ امریکہ، پولینڈ یا یورپ کی سلامتی کے لیے جو بھی خطرہ بنے گا، ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ پولینڈ کو توڑا نہیں جا سکتا۔ میں آج ساری دنیا پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مغرب منقسم نہیں ہوگا۔ ہماری اقدار زندہ رہیں گی، عوام سرخرو ہوں گے اور ہماری تہذیب پھلے پھولے گی۔ بعد میں پولینڈ کے صدر کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ مشرقی اور وسطی یورپ میں امن اور سلامتی کا ضامن بنا رہے گا اور ان ممالک کو غیر مستحکم نہیں ہونے دے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات، جس کی بہت زیادہ توقع کی جا رہی تھی، وہ جمعے کے روز ہوگی۔ اس پر گہری نظریں رکھی جا رہی ہیں، تاہم یہ کسی متوقع پیش رفت کا سبب نہیں بنے گی۔ واشنگٹن سے ڈینیل شیف نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس ملاقات پر ان جعلی تحقیقات کے سائے پڑ رہے ہیں جو ٹرمپ کی انتخابی مہم کے روس سے مبینہ رابطوں اور اس رشین ہیکنگ کے بارے میں ہو رہی ہے، جس کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس ادارے باور کرتے ہیں کہ اس کا مقصد ٹرمپ کو صدر منتخب کرانے میں مدد دینا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
یہ پہلی روبرو ملاقات جرمنی کے مقام ہیمبرگ میں G20 سربراہ کانفرنس کے باہر ہو گئی۔ کرملین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی، شام اور یوکرین کے موضوعات ایجنڈے میں سر فہرست ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ خود اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کس بات پر تبادلہ خیال کرنا ہے، اور اس نے اسے معمول کے مطابق ایک دو طرفہ ملاقات قرار دیا ہے۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کے اسٹیون سیسٹینوویچ کا کہنا تھا،
impulses he may decide he wants to push the صدر خود بہتر
سمجھتے ہیں. وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ میٹنگ کو کسی ایسی سمت میں لے جانا چاہتے ہیں جس کی توقع ہی نہ ہو, اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. یہ چھوٹی سی بات تو ہے, مگر یہی ان کا انداز ہے. تاہم ٹرمپ مہم کی روس کے ساتھ مبینہ ساز باز کے بارے میں جاری تحقیقات حکومت کی ان امیدوں پر تاریخ سائے ڈال رہی ہے کہ میٹنگ کے نتیجے میں تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. ہرسن انسٹیٹیوٹ کی ہنا تھوبرن کا کہنا تھا,
Everything that happens between Trump and Putin is going to be seen in that context. Was Trump too friendly? Was Trump actually trying to seem very tough on Russia in order to quiet down his critics back at home? I think those are a lot of questions that we'll see the answers to very shortly.
ہر بات جو ٹرمپ اور پوٹن کے درمیان ہوگی اسی سیاق و سباق میں دیکھی جائے گی. کیا ٹرمپ کا انداز بہت دوستانہ تھا؟ کیا ٹرمپ واقعی کوشش کر رہے تھے کہ وہ روس کے معاملے میں بہت سخت نظر آئیں تاکہ اپنے ملک میں ناقدین کے منہ بند کر سکیں؟ میرے خیال میں ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات جلد ہی مل سکیں گے. لیکن کچھ ہی لوگوں کو توقع ہے کہ ٹرمپ اس رشین ہیکنگ کا مسئلہ اٹھائیں گے جس کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد انہیں منتخب ہونے میں مدد دینا تھا. ماسکو کی سڑکوں پر روسیوں کو اب بھی امید ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے بعد تعلقات بہتر ہو جائیں گے. ناقدین کا کہنا ہے کہ تعاون کی جانب کوئی بھی اقدامات امکان یہ ہے کہ بس تکرار کی حد تک ہی محدود رہیں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سے قطع نظر کارنگی ماسکو سینٹر کے انڈرے کولیسنیکوف کے بقول یہ دو طرفہ ملاقات کرملین کے لیے کامیابی ہے. اگر یہ بے نتیجہ ہوتی ہے تو روس امریکہ پر اس کے لیے الزام عائد کرے گا, اور اگر نتیجہ خیر ثابت ہوتی ہے تو پوٹن اسے اپنا کارنامہ قرار دیں گے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
ترکی کی ایک بڑی اپوزیشن جماعت نے حکومت کی جانب سے اس پر دہشت گردی کی حمایت کرنے کے الزامات کے باوجود انصاف کے لیے اپنی مہم جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. انقرہ سے استنبول تک اس 25 روزہ مارچ کی قیادت کمال کلچر دار اولو کر رہے ہیں. اس بارے میں ڈورین جونز کی ایک رپورٹ انجم ہیرلڈ کل کی زبانی.
ترکی کی بڑی اپوزیشن جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی کے سربراہ کمال کلوچ دار اولو ہزاروں افراد پر مشتمل جسٹس مارچ نامی اس مہم کی قیادت کریں گے. یہ مارچ ترکی کے دارالحکومت انکارا سے شروع ہو کر ملک کے سب سے بڑے شہر استنبول پر ختم ہوگی. یہ مارچ گزشتہ سال کی ناکام بغاوت کے بعد پورا سال جاری رہنے والی پکڑ دھکڑ کے رد عمل میں کیا جا رہا ہے. اس پکڑ دھکڑ کے نتیجے میں 100,000 کے قریب افراد کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے, جبکہ 60,000 سے زائد افراد جیلوں میں بند ہیں. کلوچ دارولو نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ احتجاج پارلیمانی نائب اور قریبی ساتھی انیس بربرولو کو ریاستی راز افشا کرنے کے الزامات پر 25 جیل کی سزا ہونے کے خلاف کیا جا رہا ہے. کلوچ دارولو کا کہنا تھا,
اولان الستو قرارنامے یتکسی لے برلکتے بیر سیویل داربے اولدم.
ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ سول نافرمانی تھی. اس سول بغاوت کے منفی نتائج ایک کے بعد ایک کر کے سامنے آتے رہے. پارلیمان کے اراکین اور صحافیوں کو گرفتار کیا گیا, اساتذہ کو ان کی ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ بربرولو کی گرفتاری سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ان کی جماعت نے احتجاجی مارچ کرنے کا فیصلہ کیا. صدر رجب طیب اردوان اور ان کی جماعت نے اس احتجاجی مارچ کو دہشت گردی اور باغیوں کی حمایت قرار دیتے ہوئے بارہا اس کی مذمت کی ہے. تاہم کلوچ دارولو نے وعدہ کیا ہے کہ یہ مارچ صرف آغاز ہے اور یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا. کلوچ دارولو کہتے ہیں,
ہر طرح چبائی گوستریجیز, ہر طرح مجادلے یپجاز, بو یوریش.
یہ جد و جہد, ہر ممکنہ کوشش اور جمہوریت کے تقاضوں کے عین مطابق اور پارلیمان کے اندر اور باہر جماعت کی پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی. ان سیاسی کشیدگیوں کے درمیان احتجاجیوں اور خاص طور پر کلوچ دارولو کی حفاظت کے لیے پولیس کی موجودگی میں زبردست اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ مارچ اتوار کے روز اس جیل خانے کے سامنے ختم ہوگا جہاں بربرولو اپنی سزا کاٹ رہے ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے مسلح حامیوں نے بدھ کے روز ملک کی اپوزیشن اکثریت والی مقننہ پر حلہ بول دیا. انہوں نے قانون سازوں پر حملہ کیا اور وہاں موجود سینکڑوں لوگوں کو 9 گھنٹے تک محصور رکھا. قومی اسمبلی کا یہ خصوصی اجلاس وینزویلا کے یوم آزادی پر خراج پیش کرنے کے لیے ہو رہا تھا جب مدورو کے حامیوں نے چیمبر پر حملہ کیا اور اس ہنگامے میں 15 افراد زخمی ہو گئے۔ قومی اسمبلی کے صدر جولیو بورگس نے حملے کا الزام صدر مدورو پر عائد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہاں اپنا سر فخر سے بلند کیے جمع ہیں کیونکہ ہم نہ صرف وینزویلا کی مقننہ کا دفاع کر رہے ہیں بلکہ ہم 1,40,00,000 عوام کا بھی دفاع کر رہے ہیں جو بے آواز ہیں، اور جو شخص اس تشدد کا ذمہ دار ہے آپ اسے پہچانتے ہیں، اور وہ تشدد ہے، اور وینزویلا میں تشدد کا نام نکولس مادورو ہے، یہ پہلا اور آخری نام ہے۔ یہ تھے قومی اسمبلی کے صدر کے الفاظ۔ نکولس مادورو نے فوری طور پر اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ یوکرین کی پولیس نے کیف کی ایک سافٹ ویئر کمپنی پر چھاپہ مارا ہے جو ملک میں ٹیکس اور اکاؤنٹنگ سے متعلق سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا سافٹ ویئر فراہم کرتی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس چھاپے کا مقصد ایک اور بڑے سائبر حملے کو روکنا تھا۔ پولیس نے کمپنی کے مرکزی دفتر سے کمپیوٹر سرور اپنے قبضے میں لے لیا۔ سافٹ ویئر کمپنی ایم ای ڈاک کے ملازم اس کاروائی کے دوران ایک جانب خاموشی سے کھڑے رہے اور مسلح پولیس اہلکار کمپیوٹر آلات سمیٹتے رہے۔ پولیس کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک اور سائبر حملہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ عہدیداروں کو ایسے شواہد ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کمپیوٹر سرورز میں روس سے تعلق رکھنے والی چیزیں موجود ہیں، لیکن ترجمان نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات نہیں دیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ ایمریٹس اور ٹرکش ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے انہیں بھی اس فہرست میں شامل کر لیا ہے جس میں شامل ایئر لائنز کے مسافروں کو اپنے ساتھ جہاز کے اندر لیپ ٹاپ لے کر آنے کی پابندی سے استثنا دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ کمپنیاں بھی اتحاد ایئر لائنز کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں جنہوں نے امریکہ کی جانب سے سیکیورٹی کے خدشات کو دور کیا ہے۔ تاہم یہ بات ابھی واضح نہیں ہے کہ ان کمپنیوں نے کس طرح امریکی تحفظات دور کیے ہیں جو اس بارے میں تھے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش برقی آلات کی شکل میں دھماکہ خیز مواد سمگل کر سکتی ہے۔ لیکن اب ترکی میں مسافروں کے جہاز میں بیٹھنے سے قبل حکام کسی کی جامع تلاشی کے لیے سی ٹی اسکینرز استعمال کرتے ہیں۔ ٹرکش ایئر لائنز نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ مسافروں کی سیکیورٹی اور سلامتی سے متعلق تمام معیار پورے کرے گی۔ امریکہ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے واشنگٹن میں ترجمان ڈیوڈ لیپن نے بتایا ہے کہ دونوں فضائی کمپنیاں سیکیورٹی معاملات میں وسیع تر اقدامات کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے محکمے کے تحفظات دور کیے ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائن کا مرکز دبئی ہے جو بین الاقوامی ٹریفک کے لیے مصروف ترین اڈہ بن چکا ہے، اور اس فضائی کمپنی نے اپنے آپریشنز کو بھی بہت وسیع کیا ہے۔ گزشتہ روز ایمریٹس ایئر لائن نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے سیکیورٹی کے لیے درکار اقدامات اور پروٹوکول کے ان تقاضوں پر عمل درآمد کیا ہے جو امریکہ کی ضروریات پر پورا اترتے ہیں۔ ادھر استنبول میں ترک ایئر لائنز نے بھی ایک برقی پیغام جاری کیا ہے جس میں امریکہ جانے والے مسافروں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور اپنے برقی آلات سے محظوظ ہوں۔ کمپنی نے بتایا ہے کہ اس نے برقی آلات کو جہاز میں لانے پر پابندی کے 102 دنوں میں 81,000 ڈیوائسز کو محفوظ بیگوں میں ڈال کر انہیں مسافروں سے دور رکھا۔ امریکہ نے مارچ میں پہلی بار اس طرح کی پابندی کا اعلان کیا تھا جس کے تحت کچھ فضائی کمپنیوں کو بتایا گیا کہ ان کے امریکہ آنے والے مسافر جہاز کے اندر برقی آلات استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کا احاطہ اردن کے شہر عمان، کویت سٹی، قاہرہ، سعودی عرب کے جدہ اور ریاض، کیسا بلانکا اور قطر کے 2 اڈوں سے براہ راست امریکہ آنے والی پروازوں پر کیا گیا۔ مئی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں روسی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات میں انتہائی کلاسیفائڈ معلومات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے بتایا تھا کہ داعش کے گروپ جہازوں کے اندر لیپ ٹاپ کے ذریعے دھماکے کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ قطر ایئر ویز ان 3 ایئر لائنز میں شامل ہے جنہوں نے سوالات کے جواب دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس ایئر لائن کو پہلے ہی کئی پڑوسی ملکوں کی جانب سے فضائی حدود استعمال کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ کئی عرب ملکوں نے قطر سے سفارتی تعلقات منقطع کر رکھے ہیں۔ سعودی ایئر لائنز نے امید ظاہر کی ہے کہ 19 جولائی سے پہلے ان پر سے بھی پابندی ہٹ جائے گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ اقوام متحدہ میں بچوں کے لیے ادارے یونیسیف کی ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بچوں میں بھوک صرف غریب ملکوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ دنیا کے 41 امیر ملکوں تک پھیلا ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امیر ملکوں میں ہر 5 میں سے ایک بچہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ ہر 8ویں بچے کو پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں مل رہا۔ یونیسیف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ زیادہ مالی وسائل اور آمدنی کے بچوں پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہوں، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھ جاتا ہے۔ بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے فنڈ اقتصادی اور سماجی پالیسی کے شعبے کے سربراہ بوزے کویسٹا کا کہنا ہے کہ تمام 41 امیر ملکوں کے سروے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں بچوں کی فلاح و بہبود کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ بچوں کی بہتری کے لیے یونیسیف کے مقرر کردہ معیاروں کے مطابق 41 ملکوں کی فہرست میں دنیا کے پہلے 7 ملکوں میں ناروے، ڈنمارک، سویڈن، فن لینڈ، آئی لینڈ، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ شامل ہیں، جبکہ اس فہرست کے آخری 7 ملک میکسیکو، امریکہ، بلغاریہ، رومانیہ، اسرائیل اور ترکی ہیں۔ بوزے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس فہرست میں امریکہ کا نمبر 37 ہے۔ وہ غربت، بھوک، اچھی صحت، اچھی پرورش اور اچھی تعلیم کے لیے بہت کچھ نہیں کر رہا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف دولت اور اقتصادی ترقی ہی بچوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ میں امیر ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بچوں کی ضروریات کو اپنی پالیسی کے ایجنڈے کی ترجیح بنائیں۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
متحدہ کی طرف سے شائع ہونے والی ایک تصویری کہانی وومن فٹ فرنٹ ان دی ہسٹری میں ماضی کی چند قابل ذکر خواتین کی جدوجہد اور کامیابیوں کو ظاہر کیا گیا ہے، اور صنفی مساوات کے حوالے سے آج کے معاشرے کی ترقی کی رفتار کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ اگرچہ 140 ممالک اپنے قانون میں صنفی مساوات کے ضمانت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خواتین کو قانون، پالیسیوں، سماجی طریقوں اور دقیانوسی تصورات کے ذریعے براہ راست یا بالواسطہ طور پر عدم مساوات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ برطانوی خاتون محقق روزا فرینکلنگ ایک کیمیا دان تھی۔ انہیں فزکس کے میدان کی ایک نمایاں خاتون کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1951 میں ایکس رے کے انقلابی استعمال کے ذریعے ڈی این اے کے سالماتی ڈانچے کی دریافت کی تھی۔ فرینکلن نے انتہائی باریک ایکس رے کی شعاعوں کی نمائش کے ذریعے اہم تصویری ثبوت حاصل کیے تھے۔ خواتین کے پاس آج بھی غیر روایتی تعلیم کے مواقع کم ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق قدرتی سائنس، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز، زرعی سائنسز، سوشل سائنسز اور ہیومینٹیرین میں خواتین 30% محققین پر مشتمل ہیں۔ اجرت میں مساوات کا مطالبہ کرنے والی امریکی کھلاڑی ہیلی چینگ کینگ، وہ ایک امریکی سابق عالمی نمبر 1 ٹینس کھلاڑی اور سماجی کارکن تھی۔ انہوں نے 1973 میں یو ایس اوپن کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ خواتین کھلاڑیوں کو برابر انعامی رقم دی جائے، اور ان کا یہ مطالبہ تسلیم بھی کر لیا گیا۔ حتیٰ کہ ان کی کوششوں کے بعد آج بھی صنفی اجرت کا فرق زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے۔ دنیا بھر میں عورتیں مردوں کے مقابلے میں 24% کم کماتی ہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے۔ ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر اسکپ سسک۔ خالد حمید اب آپ سے اجازت چاہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔